الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: علمني ربي فأحسن تعليمي، وأدبني ربي فأحسن تأديبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعے میں معاشرت کے متعلق جو اسلامی آداب ہیں ان کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تھی. معاشرت کا ایک باب، ایک حصہ یعنی کھانے پینے کے آداب کے سلسلے میں کچھ باتیں آئی تھیں. کچھ باتیں اس جمعہ عرض کرنے کا ارادہ ہے. سب سے پہلی، سب سے بنیادی جو تعلیم اور جو ادب کھانے کے سلسلے میں حدیث شریف میں آیا، وہ اللہ کا نام لے کر کے کھانا ہے. جب بھی یاد آ جائے، شروع میں یاد ہو تو کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں. یاد نہ ہو، کھانے درمیان میں یاد آ جائے، کھانے کے لیے دو رکن میں ختم ہونے باقی ہیں، اس وقت یاد آ جائے، جب بھی یاد آ جائے پڑھ لیا کریں. اگر پڑھ لیتے ہیں تو کھانے کی برکتیں ہم کو مل جاتی ہیں دعا کی وجہ سے. نہیں پڑھتے ہیں تو ان کھانوں کے اندر شیطان کا حصہ ہو جاتا ہے، اور ہم دعا کی وجہ سے کھانے کی جو برکت ہم کو حاصل ہونے والی تھی اس برکت سے محروم رہ جاتے ہیں. انہی میں سے، کھانے کے اسلامی آداب میں سے ایک مسئلہ نشست کا ہے کہ کس طرح بیٹھ کر کے کھانا چاہیے، کون سا طریقہ اسلامی ادب اور اسلامی تہذیب کا حصہ سمجھا جائے گا کھانے کے لیے، اور کون سا اسلامی تہذیب کے خلاف سمجھا جائے گا، اور کون سا ایسا ہے کہ جس کے اندر گنجائش ہے کہ ہم اس طرح بیٹھ سکتے ہیں، اور کون سا ایسا ہے کہ ہم اس طرح کھانے سے اسلامی تہذیب کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں. بنیادی بات، بنیادی قاعدہ، ایک اہم بات جو کھانے کے لیے جب آدمی بیٹھتا ہے تو اس بیٹھنے کی حیات سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ کھانے کے لیے ایسی حیات پر بیٹھے جس حیات میں دو باتیں پائی جاتی ہیں: ایک، جو کھانا وہ کھا رہا ہے اس کھانے کا احترام اور اس کی عظمت، دوسرے، خود اپنی ذات کی عاجزی اور اپنی ذات کا توازن. یہ دو باتیں جس نشست میں حاصل ہوں گی وہ نشست اسلامی تہذیب کے دائرے میں آئے، اور یہ دو باتوں سے جو نشستیں، جو بیٹھکیں خالی ہوں گی یا بیٹھنے کا جو انداز خالی ہوگا وہ اسلامی تہذیب سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا. اکڑوں بیٹھ کر کے کھانا ہے، یعنی دونوں پیروں کو آدمی کھڑا کر لے، گھٹنوں کو کھڑا کر لے، اور پھر اسی حیات پر بیٹھ کر کے کھانا نوش کرے. عام طور پر مشہور یہ ہے کہ یہ سنت ہے، ایسا نہیں ہے. اکڑوں بیٹھ کر کے کھانا، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ کھجور اس انداز سے تناول فرمائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہی ایک حیات سنت ہے. سنت کے بارے میں جو قاعدہ ہے وہ بتا دیا گیا. اب ہماری جو بیٹھنے کے انداز ہیں، کوئی ایک زانو بیٹھتا ہے، کوئی دو زانو بیٹھتا ہے، یعنی ایک پیر بچھا کر ایک پیر کھڑا کر کے بیٹھتا ہے. دو زانو بیٹھنے کا مطلب دونوں پیر بچھے ہوئے ہیں اور اس انداز سے بیٹھا گیا ہے. چار زانو بٹھانے کا مطلب ادب سے پورے چار زانو پھیلا کر کے بندہ ادب سے بیٹھ گیا ہے، اور کھڑے ہو کر کے کھانا ہے، یہ ساری نشستیں ہیں. میز کرسی پر کھانا ہے، یہ نشستیں ہیں. تخت پر بیٹھ کر کھانا ہے، یہ نشست ہے. زمین پر بیٹھ کر کھانا ہے، یہ ایک بیٹھنے کا انداز ہے. تو ان ساری بیٹھکوں میں سے دو زانو بیٹھ کر کھانا، دونوں پیروں کو بچھا دینا، یہ سنت سے زیادہ قریب ہے. ایک زانو بچھا کر اور ایک زانو کھڑا کر کے بیٹھنے کی حالت میں کھانا، یہ سنت سے زیادہ قریب. چار زانو بیٹھ کر کھانے کی جو حیرت ہے، ادب سے آرام کے خاطر اگر بندہ کھاتا ہے کہ اس کو اس انداز میں بیٹھنے میں آرام ہے، اس کے لیے سہولت ہے، اس کے لیے راحت ہے، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ خلاف سنت ہے ایسا نہیں کہا جائے گا، اسلامی تہذیب کے خلاف ہے ایسا نہیں بولا جائے گا. رہا مسئلہ اہم اور بنیادی مسئلہ کھڑے ہو کر کے کھانے کا اور میز کرسی پر کھانے کا، اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ کھڑے ہو کر کھانے کی تو کسی درجے میں بھی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی. چلتے پھرتے کچھ ہاتھ آ گیا ہے، وہ کھایا جا رہا ہے. جو مستقل کھانے کی چیزیں ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر کے کھانے کا رواج غیر مسلموں میں تو پہلے سے تھا ہی، اب مسلمانوں کے اندر بھی اس قدر عام ہو گیا ہے کہ وہ اپنی تہذیب کو پورے طور پر بھلا بیٹھے. ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی تعلیم دی گئی ہے کہ کیسے بیٹھا جاتا ہے. مختلف کھانے کے سسٹم ہیں، بفے سسٹم ہیں، دعوتوں کے اندر بھی خود ڈال لیں، خود کھا لیں، اور پھر وہیں کھڑے ہو کر کے کھا رہے ہیں، دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے کھا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں تھالی اور رکابی پکڑے ہوئے ہیں، دوسرے ہاتھ سے کھا رہے ہیں. پھر کھانے کے لیے کبھی یہ بھی قید نہیں ہے کہ وہ جو کھا رہے ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے ہی کھائیں. تھالی اور کتابی کو انہوں نے دائیں ہاتھ میں رکھا ہوا اور بائیں ہاتھ سے جو چیزیں کھائی جا سکتی ہیں ان کو کھایا جا رہا ہے. پینے کے لیے انہوں نے برتن وغیرہ دائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے, جب پینے کی باری آتی ہے تو اس کو بائیں ہاتھ سے اٹھا کر کے پی لیتے ہیں. تو یہ جو کھڑے ہونے کا طریقہ ہے یہ طریقہ کسی بھی اعتبار سے اسلامی تہذیب کا حصہ بن نہیں سکتا. دوسری بات, یہ اسلامی تہذیب تو چھوڑیے, انسانی تہذیب کا حصہ بھی نہیں بن سکتا. جس حیات پر بندہ پیدا ہوا اس حیات پر کھا لینا, جو حیات اس کے عام حیات ہے, یہ تو درندوں والی, چوپایوں والی, جانوروں والی حیات ہے کہ وہ ایک حالت میں ہیں اور اسی حالت میں وہ چلتے چلتے چر بھی رہے ہیں, وہ کھا بھی رہے ہیں, وہ گھاس چر رہے ہیں, وہ گوشت کھا رہے ہیں, وہ ہڈیاں چچوڑ رہے ہیں, وہ چچڑے کھا رہے ہیں, یہ بلیاں کتے اور دوسرے جانور کرتے ہیں. تو اس حیات میں کھانا یہ جانوروں کی تہذیب کا حصہ اور جانوروں کی تہذیب سے مشابہ ہوگا. یہ اسلامی تہذیب تو چھوڑیے, انسانی تہذیب کے دائرے میں بھی نہیں آتی یہ بات. تو اس سے تو مکمل طور پر گریز کرنے کی ضرورت ہے, بچنے کی ضرورت ہے. اب بڑے حضرات تو اس کا اہتمام کرتے ہیں لیکن بچوں کو اس کی عادت ڈلوانی ہے کہ وہ اگر ایسی چیز ہے جو بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر دونوں طرح کھائے جاتے ہیں, معمولی چیز ہے, چلتے چلتے میز پر سے برتن میں سے کچھ اٹھا کر کے کھا لیا ہے, ان چیزوں کے اندر گنجائش تو بے شک ہے, لیکن اگر ان چیزوں میں ہم ان کو بیٹھنے کا پابند نہیں بنائیں گے تو پھر کھانے کی جب باری آئے گی تو وہ اس میں بھی اپنے آپ کو پابند نہیں کریں گے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے ماتحتوں کو, جن کی نگرانی ہماری ذمہ داری ہے, ان لوگوں کو اس چیز کا بطور خاص خیال رکھ کر کے تعلیم دیں. اگر ہم تعلیم نہیں دیں گے تو آگے چل کر کے پھر غیر مسلم اسلامی تہذیب کا انہیں سے سیکھنے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ کھڑے ہو کر کے کھانا اور اس طرح سے جانوروں کی طرح کھاتے پھرنا یہ اسلامی تہذیب نہیں, کہ مسلمان اس طرح کھاتا ہے. تو پھر ہمارے تعلیم نہیں دینے کے نتیجے میں یا تو باہر والے ان کو تعلیم دیں گے, اور اگر باہر والے تعلیم نہیں دیں گے تو کم سے کم ہمارے عمل کی وجہ سے اسلام کا ایک غلط تصور غیروں کے ذہنوں میں بیٹھے گا. دوسری بات, میز کرسی پر کھانے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ میز کرسی پر کھانا کوئی ناجائز نہیں ہے. زمین پر کھانا, درد پر کھانا, میز کرسی پر کھانا, سب اگر آپ بیٹھ کر کھاتے ہیں تو بیٹھ کر کھانے کی وجہ سے بیٹھنے کی جو سنت ہے وہ ادا ہو گئی, چاہے آپ میز پر بیٹھیں, چاہے تخت پر بیٹھیں, چاہے زمین پر بیٹھیں. ہاں, زمین پر بیٹھنا سنت سے زیادہ قریب ہے, تخت پر بیٹھنا اس سے کم قریب ہے, اور میز وغیرہ پر بیٹھنا اگر یہ غیروں کے طریقے کے کا حصہ نہیں ہے, ان کی تہذیب کا حصہ نہیں ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج و قباحت نہیں. رہ جاتی ہے وہ بات کہ جہاں پر ہم غیروں کا حصہ اور ان کی تہذیب کا ایک جز ہونے کی حیثیت سے اس کو اپنا لیتے ہیں, پھر وہ تشبہ بالغیر میں آتا ہے, یعنی غیروں سے مشابہت میں آتا ہے. جب شروع میں یہ نظام شروع ہوا تھا میز کرسی پر بیٹھ کر کھانے کا, تو اب وہ ان کی تہذیب کا حصہ تھا. اب یہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ ان کی تہذیب کا حصہ نہیں رہا, تو اس بارے میں تشدد بھی روا نہیں رکھا جا سکتا, اس بارے میں زیادہ تبدیلی نہیں کی جا سکتی کہ میز کرسی پر کھانا ناجائز ہے, بلکہ یہ جائز ہے لیکن سنت سے اتنا قریب نہیں ہے. اور یہ جو آداب ہیں, اسلامی آداب, یہ کھانے پینے میں اپنا اثر رکھتے ہیں ضرور. ایک ہی وقت کا کھانا, اگر آپ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہوں تو چند لک میں آپ کھا کر کے دیکھیے میز کرسی پر بیٹھ کر, اور وہی اس کا باقی حصہ کھا کر کے دیکھیے زمین پر بیٹھ کر. میز کرسی پر کھانے کے وقت آپ کے دل کی جو کیفیت ہوگی, واللہ وہ کیفیت زمین پر بیٹھنے کے وقت نہیں ہوگی. تو یہ جو کیفیتیں ہیں, یہ کیفیتوں کا اختلاف اپنا اثر رکھتا ہے, یہ اس کا اپنا اثر ضرور موجود ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ اگر ہم اچھا اثر چاہتے ہیں تو سنتوں والے طریقوں کو اپنائیں, اور اگر ہم اچھا اثر نہیں چاہتے ہیں تو پھر سنتوں والے طریقے کو نہیں اپنائیں. اور کون مسلمان ہوگا جو اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اور اپنی نسل کے لیے, اور اپنے اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرے کے لیے چاہے گا کہ میرے اندر اچھائیاں نہ آئے, میرے اندر اسلامی آداب کی برکتیں نہ آئے, ان کا نور نہ آئے, دعاؤں کا نور نہ آئے, سنتوں کا نور نہ آئے, یہ کون چاہے گا؟ تو ظاہر ہے ہم سب یہ چاہتے ہیں, تو ہم سب کو اس کا پابند ہونا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ زرگان دین کی نظر عجیب ہوتی ہے, جب شروع میں جس زمانے میں یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر آئی تھیں اور غیر مسلموں کی تہذیب کا حصہ سمجھی جاتی تھی, اس وقت تک علماء نے سختی سے روکا تھا کہ دیکھو یہ تہذیب ہماری تہذیب کا حصہ نہیں. لیکن بسا اوقات ضرورت پیش آ جاتی ہے اور علماء کو بھی پیش آ جاتی ہے, جو روکنے والے ہیں ان کو بھی پیش آ جاتی ہے. حضرت تھانوی کرسی پر بیٹھ گئے, میز کے سامنے جو رکھا ہوا تھا, اب مسئلہ انہوں نے بیان کر دیا کہ دیکھو ناجائز تو نہیں ہے لیکن سنت سے زیادہ قریب بھی نہیں. اب کیا کریں؟ اب رہ گیا مسئلہ, ناجائز کے حد سے نکل گئے لیکن اسلامی ادب کے قریب نہیں آئے, غیروں کی تہذیب کے قریب چلے گئے. تو حضرت نے یہ کیا کہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد اپنے پیر بھی کرسی پر اٹھا کر رکھ لیے, فرمایا کہ اب تشبہ ختم ہو گئے, کیونکہ جب وہ لوگ بیٹھتے ہیں تو پیر لٹکا کر کے بیٹھتے ہیں, اور ہم جب بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کی ضرورت کی وجہ سے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ضرورت نہیں ہونے کے باوجود بھی کرسی پر بیٹھ کر کھانے کے عادی ہو گئے، بلکہ ضرورت اب نہیں ہے یہاں پر انتظام تو اس لیے ہم کرسی پر بیٹھ گئے، لیکن وہ تشدد کو ختم کرنا ہے، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے پیر کرسی پر اٹھا کر کے جمع کر کے بیٹھ گیا، فرمایا تشدد بھی ختم ہو گئے۔ تو یہ بزرگان دین کی نظر ہے۔ اب اگر وہ پیر کو لٹکا کر بھی کھا لیتے، زمین کو زمین پر ویسے ہی پیروں کو چھوڑ کر کھا لیتے تو حرج کیا تھا، وہ تو ضرورت کا موقع تھا، لیکن ان کو پتا ہے کہ اسلامی آداب کا ایک اپنا اثر ہے، ان کو پتا ہے کہ میں ایک مقتدا ہستی ہوں، لوگ میری اقتدا کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس کو اپنانے لگے ہیں۔ تو یہی حال ہمارا ہے اس معاشرے کے اندر، اس جگہ جہاں ہم رہتے ہیں، ہم اسلام کے نمونے ہیں، ہم اسلام کے آئیڈیل ہیں، ہم دوسروں کے لیے اسلام کا عمل عملی نمونہ ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر اسلام کا غلط تصور ان کے ذہنوں میں اور ان کے علم میں ان کے دلوں میں جائے، اسی لیے اتنی چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ بسا اوقات ایسی ضرورتیں پیش آتی ہیں کہ بعض لوگ سنتوں کے اہتمام کرنے کے خاطر سنتوں کے اتباع کے نام پر سنتوں کا مذاق بنا دیتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب کے ساتھ ایک قسم کا واقعہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ کھانے کے لیے ان کو ہوٹل میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ہوٹل میں تو پہلے سے میز اور نشستیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا میں زمین پر بیٹھ کر کھاؤں گا۔ اب انہوں نے نیچے رومال بچھا لیا، حضرت مفتی صاحب وغیرہ میز پر بیٹھے ہوئے۔ اب اس کے بعد لوگ آئے اور ان کو دیکھ کر کے ہنسنے لگے۔ حضرت مفتی صاحب وغیرہ میز پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سنت سے زیادہ قریب ہیں، یہ سنت سے اس قدر قریب نہیں ہے، لیکن یہاں ہوا کیا، لوگ دیکھ کر کے ہنسنے کی وجہ سے سنتوں کا مذاق بن گیا۔ یہ کیسی تہذیب ہے کہ ایک تہذیب یہاں پر موجود ہے، اس کے باوجود اس کے خلاف یہ ایسی بد تہذیبی والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک باریک مسئلہ ہے، ایک باریک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، جن کا چھوڑنا گناہ کے دائرے میں آتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ادب آداب کے قبیل سے اور اس کے حصہ ہوتے ہیں، اگر وہ چھوڑ دیں تو ان کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو جن کا چھوڑنا گناہ ہے، ان کا چھوڑنا نہ مسلمانوں کے مذاق اڑانے کے ڈر سے جائز ہے، اور نہ ہی غیر مسلموں کے مذاق پر تانا دینے کی وجہ سے جائز ہے۔ کچھ بھی ہو جائے ان کو اپنانا ہے، چاہے مسلمان مذاق اڑاتا ہے اڑائے، چاہے غیر مسلم تانا دیتا ہے تانا دے۔ اور جو ادب آداب کی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے نہ کرنے پر پوچھ نہیں ہے انسانوں سے، ان کے بارے میں تفصیل ہے، وہ یہ کہ اگر غیر مسلموں کے سامنے آپ کو ایسے آداب کے اختیار کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ ان آداب کو اختیار کریں، اور اگر مسلمانوں کے سامنے ان کو اختیار کرنے سے مسلمانوں کے مذاق اڑانے کا ڈر ہے تو پھر ان کو ترک کر دیں۔ ایک عجیب حکمتیں ہیں اس کے اندر۔ اگر غیر جو یہ وجہ اس لیے ہے مسلمان اور غیر مسلم کی کہ مسلمان کے سامنے ایک سنت ادا کی گئی اور اس نے سنت کا مذاق اڑا دیا، تو سنت کا مذاق اڑانا سب جانتے ہیں کہ کفر ہے، تو کوئی مسلمان کافر نہ بن جائے اس بات کو علماء نے فرمایا کہ مسلمانوں کے سامنے ایسے آداب کو ترک کر دے تاکہ ان کا اسلام محفوظ رہے، تاکہ ان کا ایمان بچ جائے، اور غیر مسلم پہلے سے کافر ہے تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا اپنی تہذیب اس کے سامنے پیش کرو، اپنی تہذیب بتاؤ کہ ہماری تہذیب یہ ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ جو صاحب سید رسول اللہ مشہور ہیں، اللہ کے رسول کے رازدار سمجھے جاتے ہیں، کس طرح کے دربار کا ان کا جو واقعہ مشہور ہے، حضرت ربیع بن عامر کے ساتھ وہ گئے مذاکرات کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے ایران کی حکومت سے، جس حالت میں گئے تھے لمبا سفر طے کرنے کی وجہ سے ان کے کپڑے وغیرہ میلے بھی ہو گئے تھے، ویسے ان کی تہذیب میں سادگی بہت زیادہ عام تھی، تو کچھ ٹیپ ٹاپ کے لباس وہ نہیں پہنتے تھے، اور مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں ایک وقت کی سپر پاور طاقت اور حکومت سے۔ اب وہاں پر جب وہ گئے، ان کا ظاہر حلیہ بشرا ایسا ہے، اور ان کے پاس جو تلوار موجود ہے، اس تلوار کے دندانے جو ہوتے ہیں جس سے مارا جاتا ہے جس حصے سے، تو اس طرف کا حصہ ٹوٹا ہوا ہے اور اس پر انہوں نے نقلی لوہے کے ٹکڑے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کو حیرت ہوئی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حکومت کے باشندوں نے، وہاں کے دربار کے ذمہ داروں نے ان کو لباس دیا کہ یہ اندر آپ کو جانا ہے، مذاکرات کرنا ہے، بادشاہ سے ملنا ہے، تو پھر یہ لباس آپ کو پہننا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے، اگر ملاقات کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے یہ پہننا ضروری ہے، اور اس کے بغیر ملنا اس کو منظور نہیں ہے، تو ہمیں بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، ہم جاتے ہیں۔ انہوں نے جا کر کے بادشاہ سے یہ بات لگا دی۔ اب اتنے میں یہ بات بادشاہ سے اس کا جواب ملے، ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ وہاں جو دربار موجود تھا، اس نے دیکھا کہ ان کے پاس تو اس قسم کی تلواریں رکھی ہوئی، اس نے دیکھ کر کے مذاق اڑایا، اس تلوار سے ایران پتہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اسی تلوار سے دنیا بھر کو پتہ کرتے آئے ہیں، ایران بھی پتہ کر لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ذرا تلوار دکھانا، انہوں نے دکھا دی۔ اس نے دیکھا یہ تو بہت ہی خستہ حالت میں ہے، اس نے پھر تانا مارا، تو انہوں نے کہا کہ تم نے تلوار تو دیکھ لی ہے، لیکن جس بازو سے یہ تلوار چلائی جاتی ہے اس کی طاقت, اس کا اثر تم نے کہاں دیکھا ہے؟ اس نے چیلنج کیا, پھر انہوں نے کہا کہ لاؤ تمہاری ڈھال جو مضبوط سے مضبوط تر ہو اور پھر میں اپنے تلوار زنی کے, شمشیر زنی کے جوہر دکھاتا ہوں. سب سے مضبوط تلوار جو ان کی ڈھال جو ہوتی تھی جس سے وار روکا جاتا ہے کسی بھی ہتھیار کا, وہ لا کر کے انہوں نے رکھ دی. تو فرمایا کہ کوئی آدمی اس کو پکڑ کر کے کھڑا ہو جائے میرے سامنے تاکہ میں جب میں وار کروں تو اس کا اثر ظاہر ہو. اب ایک آدمی اس کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا, ٹوٹی ہوئی تلوار, اس کے تندانے ٹوٹے ہوئے ہیں جس پر دوسرے حصے لوہے کے لگا لیے گئے ہیں اور جس کو دیکھ کر کے لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے اور فتح کا جن کو وہم و گمان ہو رہا ہے کہ ان کو ڈر ہے, یقین ہے کہ ایسی تلوار سے ہمارا ملک تو فتح نہیں ہو سکتا. ویسی تلوار سے رہتے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے وار کیا اور ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے. اب یہ بڑے حیران ہوئے, اوپر سے ایک تو لباس نہیں پہنا, اس کے اوپر سے ان کی طاقت کا یہ حال ہے. اب جا کر کے اندر کہا کہ یہ تو ایسی قوم ہے, اب کیا کریں. اندر پہنچے, بلا لیا گیا اسی حال میں, ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ آپ ہمارے سامنے اسی حال میں مذاکرہ کر لیں گے. وہاں جا کر دیکھے تو وہاں اندر کا مسئلہ اور بھی خراب تھا. پہلے زمانے میں غلاموں کا اور آقاؤں کا, بادشاہوں کا اور رعایا کا دستور کچھ ایسا تھا کہ جب تک بادشاہ کھڑا ہے, دربار میں بیٹھا ہوا ہے, اس وقت تک کوئی امیر, کوئی وزیر, کوئی بھی امیر رئیس وہاں پر بیٹھ نہیں سکتا تھا دربار میں. وہاں پر یہ گئے تو دیکھا کہ سب کے سب کھڑے ہوئے ہیں اور مذاکرات کرنے کے لیے ان کو بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے رسول کی تعلیم ہے کہ ایسا ہم کسی کے ساتھ میں نہ کریں نہ کرنے دیں, لہٰذا اگر مذاکرات کرنا ہے تو یا تو ہمارے لیے بھی کرسیاں لائی جائیں جیسے کہ تم بیٹھے ہوئے کرسی پر, اور اگر تم نہیں لا سکتے تو پھر ہمیں مذاکرات منظور نہیں, ہم چلتے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم تو میری بے عزتی کرنے پر آمادہ ہو گئے. اور پھر اپنے حکم دے کر کے کسی غلام کو کہا کہ ایک مٹی کا ٹوکرا لے کر کے آؤ اور ان کے سر پر رکھ دو. مٹی کا ٹوکرا لایا گیا, حضرت ابن عبربی بن عامر حضرت حذیفہ کو دے دیا گیا, وہ لے کر کے چل دیے. صحابی رسول ہیں, نفسیات کو سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے ایران کی مٹی ہمیں دے دی. ایرانی بڑے توہم پرست ہوتے ہیں, انہوں نے سمجھا کہ ہم نے مٹی دے دی یعنی ہم نے فتح قبول کر لی. اب بادشاہ نے دوڑایا کہ اس نے یہ جملہ بولا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی برکت سے ایران فتح کر لے, جاؤ اور مٹی کا ٹوکرا واپس لے کے آؤ. وہ صحابی رسول نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر ایران بھی فتح ہو گیا. اللہ نے ایران کی ساری سرزمین کو مسلمانوں کی اسلامی حکومت کے قبضے میں لا دیا. یہاں جب وہ لوگ اس واقعے میں دربار میں حاضر ہوئے تو تواضع کے لیے ان کے سامنے کھانا لایا گیا. کھانا جب پیش ہوا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ زمین پر گر گیا. لقمہ کا کیا گرنا یہ تھا, بازو والے صاحب نے کہا کہ دیکھو کہیں اس کو اٹھا کر نہیں کھانا, اگر کھا لو گے تو یہ لوگ سمجھیں گے کیسے حریص لوگ ہیں کہ ایک لقمہ گرا ہوا ہے, چندانوں کے لیے مرے جا رہے ہیں, اس کو بھی زمین پر گرنے کے باوجود اٹھا کر کھانے کے در پہ. اگر کھاؤ گے تو اسلام کی اور مسلمانوں کی تہذیب پر عائم آئے گا. انہوں نے کہا اذرک سنت رسول اللہ یہ اولائے فمقا, ان بے وقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دو, ایسا تو نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد انہوں نے اٹھایا لقمے کو اور لقمے کو صاف کر کے پھر وہ لقمہ کھا گئے. یہاں پر غیر مسلموں کے سامنے اسلامی تہذیب کو پیش کرنا تھا تو صحابی رسول حضرت حذیفہ نے بھی اور ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے ہم سب نے اپنی تہذیب کو ان کے سامنے پیش کیا. یہی حال فرائض کا ہے, واجبات کا ہے, یہی حال ادب آداب کا ہے جب غیر مسلموں کے سامنے ان کو پیش کرنے کی باری آتی ہے. لیکن جب مسلمانوں میں آئے کے سامنے ایسا ان کے مذاق اڑانے کا ڈر ہو, اگر ہم کسی ادب کو اپناتے ہوں تو وہاں احتیاط کرنے کا پہلو اختیار کیا جائے گا. ایک محدث ہے, بڑے محدث امام اعمش, اور ان کے ایک شاگرد تھے جن کے پیر میں لنگ تھا. اعمش کے معنی ہیں چوندھا, جس کی آنکھیں روشنی کی وجہ سے خیرہ ہو جاتی ہیں, جس بیماری میں آنکھوں کی پلکیں گر جاتی ہیں. اب وہ لوگوں میں اعمش اسی نام سے مشہور ہو گئے. بڑے محدث ہیں, ہزاروں حدیثیں انہی کی روایت سے نقل ہوتی چلی آئی اور ہم تک پہنچی. ان کے شاگرد ہیں آرز. پہلے زمانے میں اس استاد اور شاگرد کا جو تعلق تھا, باپ بیٹے جیسا تعلق ہوا کرتا تھا. سات سال وہ رہا کرتے تھے, کھاتے تھے پیتے تھے, باپ کی طرح شاگرد استاد کی خدمت کیا کرتا تھا. آج اگر وہ واقعات ہمارے سامنے آئے تو ہم عمل کرنا تو درکنار, ان پر یقین کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اگر وہ ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے, بازار میں جاتے تھے تو لوگ مسلمان خود تانا دیتے تھے کہ استاد دیکھے تو چوندا ہے, اندھا ہے, اور شاگرد دیکھے تو لگڑا ہے. جب یہ باتیں زیادہ عام ہونے لگی تو استاد نے شاگرد سے کہا کہ جب ہم بازار جائیں تو تم ہمارے ساتھ مت چلنا. انہوں نے کہا کہ میں کیوں آپ کی رفاقت, آپ کی صحبت کو چھوڑ دوں. انہوں نے کہا کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو کہا اڑانے دیں, وہ مذاق اڑاتے ہیں تو ان کو گناہ ہوگا اور صبر کرنے کی وجہ سے ہم کو ثواب ہوگا. تو استاد نے جواب دیا, وہ جواب دراصل یہاں نقل کرنا مقصد ہے, وہ یہ جواب دیا کہ دیکھو ہم بھی گناہ سے بچیں, ان کو بھی گناہ سے بچائیں, یہ بہتر ہے اس سے کہ ہم تو ثواب حاصل کر لیں ان کو گناہ میں ڈال لیں. ادب آداب کو جہاں مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے کی وجہ سے
خدشہ ہو اور ڈر ہو اس بات کا کہ وہ اس کا مذاق اڑائیں گے تو پھر وہاں ترک کرنے کی گنجائش ہے. لیکن صرف یہ ادب آداب کے بارے میں تعلیم ہے. کوئی ضروری حکم ہے جس کا چھوڑنا گناہ ہے تو پھر اس کو نہ مسلمانوں کی خاطر چھوڑا جائے گا نہ غیر مسلموں کی خاطر چھوڑا جائے گا, اس کو اسلامی تہذیب کا حصہ سمجھ کر کے اپنایا جائے گا. اور یہ جو سنتیں ہیں معمولی معمولی سنتیں بظاہر نظر آتی ہیں لیکن یہ معمولی نہیں ہوتی ہیں, یہ پورے دین کا تحفظ اور حفاظت کرتی ہیں, یہ ہم کو ماحول فراہم کرتی ہیں, یہ ہمارے لیے دین کے بچنے کا سامان فراہم کرتی ہیں. اگر ہم ان تہذیب کے حصوں کو چھوڑ دیں گے, ان معمولی چیزوں ان باتوں کو معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارے لیے ہماری تہذیب کے سامان کو فراہم کرنے کے بجائے ہماری تہذیب سے باہر نکالیں گے. جب ہم اپنی تہذیب سے نکلنا شروع ہوں گے تو اس کے نکلنے کی کوئی حد نہیں ہوگی. کہاں تک نکلتے چلے جائیں گے؟ غیر مسلموں کے ان کے اپنی تہذیب میں ہم کو داخل کرنے تک نکلتے چلے جائیں گے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر سنت کو کھانے کی پینے کی سونے کی گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کی مسجد میں آنے اور جانے کی لوگوں سے بات چیت کرنے ملنے ملاقات کرنے کی ان ساری سنتوں کی ایک ایک ادب کو ہم اسلامی ادب سمجھ کر اور ہماری اپنی ضرورت سمجھ کر اپنائیں. حق تعالیٰ ہم سبوں کے لیے اس عمل کو آسان فرمائے.